الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و فقہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق کو سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد باری تعالی ہوا، اے ایمان والوں، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جا اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیروکار اس کے قدم پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ اس کے مرادی معنی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام علیم رضوان اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علی مجمعین میں باہمی آپس میں تعلقات شیر و شکر ایک دوسرے کے فضائل اور مناقب بیان بھی کرتے، اس پر عمل بھی کرتے اور اس کا اظہار بھی فرماتے، اور ایک دوسرے کے فضائل و مناقب ہرگز نہیں چھپاتے. جیسا کہ لوگوں نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ عنہم اور اہل بیت اطہار میں کچھ رنجش تھی، یہ بات غلط، اور اس کو ہم نے کئی حدیثوں کئی روایتوں سے ثابت کیا. اب یہ مہینہ صفر المظفر کا ہے، اور یہ ہماری یہاں اسلامی تاریخ کا یہ دوسرا مہینہ کہلاتا. آج ہم نے سوچا کہ صرف سفر پر گفتگو کی جائے کہ سفر کیا، اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آپ جانتے ہیں ہماری یہاں غلط روایات کے ساتھ ساتھ اس پر لوگوں کا عمل، وہ یہ بتاتا ہے کہ لوگ اس مہینے کو منحوس اور وباؤں اور بلاؤں کا مہینہ جانتے ہیں، جو سراسر غلط ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک بدھ ہے جس کو آخری بدھ کہتے ہیں. اس آخری بدھ کے لیے لوگوں کا نظریہ یہ ہے، ہم مسلمانوں میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار تھے اور اس بدھ کو صحت مند ہو گئے، اور صحت مند ہونے کے بعد میں مضافات مدینہ سیر اور تفریح کے لیے تشریف لے گئے، اس لیے لوگ بطور خاص بدھ کو مناتے ہیں، سیر اور تفریح کے لیے جاتے ہیں، آپس میں مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہیں اور اس کی خوشی مناتے ہیں. یہ بھی سراسر اور بالکل غلط کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری بدھ کو صحت یاب ہو گئے، یہ بات بھی غلط. ایک بات اس میں یہ ہے کہ ایک تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تو بہت ہی منحوس تاریخ ہے، معلوم نہ اس میں شادی ہوگی، نہ اس میں بیاہ ہوگا، نہ اس میں منگنی ہوگی، نہ اس میں بات چیت آپس میں چلے گی شادی بیاہ کی، نہ مکان بدلا جائے گا، نہ اس میں سفر کیا جائے گا، غرض کہ کوئی اچھا کام بھی اس میں درست تصور نہیں کیا جاتا، جو سرے سے غلط. ایک بات یہ ہے کہ اس مہینے کی 13 تاریخ کو 13 تیزی کہا جاتا. بھئی یہ آج 13 تیزی، اور بلائیں نازل ہوتی ہیں آسمان سے، اور جب بلائیں نازل ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، کچھ چھولے اور یہ وغیرہ پکا کر کے کیا کرتے ہیں، ابال کر اور ان کو چھتوں پر ڈالتے بڑے اہتمام کے ساتھ، کہ یہ بیماریاں اتنی بلائیں ایسی بے وقوف ہیں کہ جو چھولے کھا کے چلی جاتی اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. اور یہ 13 تیزی اور 13 تاریخ کو نہ شادی ہوگی، نہ بیاہ ہوگا، نہ مکان تبدیل ہوگا، نہ دکان کا افتتاح ہوگا، یہ ایک روایت جو یہ سراسر غلط ہے. وقت کم ہوتا ہے، جی تو چاہتا ہے اس کو بھرپور انداز میں بیان کیا جائے. اب لیجیے ہم چند باتوں کی وضاحت کرتے. سب سے پہلے سفر کیا ہے کہ جس کو منحوس کہا گیا، اس میں بے شمار حدیثیں ہیں، اور انہیں عرض کر دوں کہ ہر حدیث پر اس کا حوالہ اور اس کے راوی کا نام، اس سے مضمون بڑھ جاتا ہے. صرف میں اتنی بات ضرور عرض کر دوں کہ جو حدیث جو بات بیان کروں میں، اس کا ذمہ دار میں ہوں، اور اسے آپ کو کتاب میں تلاش کر کے دینا یہ میری ذمہ داری، صرف ذہن میں رہے آپ. اب آئیے، بعض حدیثوں سے پتہ لگتا ہے، یعنی یہ باتیں حدیثوں میں موجود ہیں، سفر اثر میں ایک بیماری کا نام ہے اور عرب میں یہ کہا جاتا تھا کہ آدمی کے پیٹ میں ایک سانپ پیدا ہو جاتا جس کو سفر کہتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی بھوکا ہو جائے, بھوک لگنے لگے, وہ سانپ اندر سے اس کو کاٹتا ہے جس سے آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا. ایک روایت یہ ہے کہ پسلی کے نیچے کیڑا پیدا ہوتا ہے جس کو سفر کہتے ہیں, اور وہ بھوک لگنے کے بعد جو ہے وہ آدمی کو کاٹتا ہے اور گویا اس سے آدمی پریشان ہو جاتا. ایک روایت یہ ہے کہ آدمی کے بدن میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جس کو قدیم طب میں اور بگڑی ہوئی اردو میں اس کو کہتے ہیں کدو دانا. ڈاکٹروں کے یہاں اطباء بھی اس کو کہتے ہیں کہ بچوں کے پیٹ میں جب کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں, جب وہ کھانا کھاتے ہیں یا دودھ پیتے ہیں تو سارے وہ کیڑے جو ہیں وہ سب کو کھا لیتے ہیں, اور بچے کو اور آدمی کو لگتا ہی نہیں کہ میں نے کھانا کھایا, تو بے شمار وہ گویا کھانے اور پینے کی طرف مائل ہو جاتا ہے, اور اصل میں وہ کیڑے جو ہیں وہ کھا جاتے ہیں. شیخ محقق نے یہ ارشاد فرمایا کہ اصل میں ایک مرض ہے جس کو کہ اردو میں ہم اور آپ اس کو ارقان کہتے ہیں. جب ارقان بگڑ جائے تو اس میں جگر خراب ہو جاتا, یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے, اس کو سفر کہا جاتا ہے. یہ ایک, جہاں ایک بیماری کا نام سفر اور ایک مہینے کا نام بھی سفر ہے جو اسلامی مہینے کا دوسرا مہینہ ہوتا ہے, اس کو بھی عزیزان گرامی سفر کہتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جب یہ بیماری لگتی ہے تو متعدی ہے یہ, اور یہ بیماری جو ہے وہ دوسرے کے بھی لگ جاتی ہے. حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے اس کا ترجمہ اتنا شاندار فرمایا کہ یہ جو متعدی بیماری ہے کہ ایک کو لگی تو پھر دوسرے کے لگ گئی, حضور فرماتے اچھا اس کے بیماری ہے یہ دوسرے کے لگ گئی, اب یہ بتاؤ کہ اسے بیماری کہاں سے آئی, اس کو بھی تو کسی کے لگنی چاہیے نا, تو اس کو بیماری کہاں سے آئی. لہذا معلوم ہوا کہ بیماریاں متعدد نہیں ہوتی, یعنی کسی کے لگتی نہیں. آخری پھر ہم بیان کریں, پھر یہ فرمایا اور بخاری علم طب میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جزام ہوتا ہے, ایک بیماری ہے جزام, اس جزامی سے ایسے بھاگو جیسے آدمی شیر سے بھاگتا ہے. اگر بیماری یہ امراض متعدی نہیں ہوتے تو حضور علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ جزامی سے ایسے بھاگو جیسے کہ آدمی شیر سے بھاگتا ہے. یہ بات کہہ دینا فائدے سے خالی نہیں ہوگا. سن 1977 میں سب سے پہلا حج جب میں نے کیا, ایک بہت بڑے ڈاکٹر محقق سائنٹسٹ مجھے مدینہ شریف میں حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمت اللہ تعالی کے حجرے میں بعد محفل ان سے ملاقات ہوئی. جب نجی محفل میں بیٹھے انہوں نے بڑی پیاری بات کہی, وہ اسی دنیا کے آدمی, کہتے ہیں مولانا آپ نے یہ حدیث تو پڑھی ہوگی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جزامی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتا. ظاہری متن سے ایسا لگتا ہے کہ یہ بیماری متعدی ہے, جزامی کے آدمی قریب جائے تو ہو سکتا اس کو بھی جزام لگ جائے, اس کا بظاہر معنی ایسا نظر آتا. لیکن آئیے حقیقی مسئلہ جو ایک جس میں ایمان آپ کا تازہ ہو جائے. اس سائنٹسٹ اور محقق نے مجھ سے یہ کہا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ جزامی سے ایسے بھاگو جیسے آدمی شیر سے بھاگتا ہے, تو کہنے لگے بڑے بڑے امراض دریافت کرنے والے سائنٹسٹ حضرات نے کیا کیا, جیسے وہ جراثیم پر تحقیق کرتے ہیں کیا اور اس کی ادویات جاری کرتے ہیں کہ یہ جراثیم کس سے مرے گا. آپ جانتے ہیں کہ کینسر کے جو جراثیم ہیں, آج تک تحقیق یہ کہتی ہے کہ کوئی ایسی دوا نہیں جس سے وہ مر جائے, اس لیے آپ جانتے ہیں کینسر ایک ہلاکت والا مرض بن گیا. اسی طرح ایڈ آج تک دنیا اس پر تحقیق کر لی, اس کا جراثیم بھی نہیں مرتا, اور جب آدمی اس میں مبتلا ہو جائے تو جان لیوا ہوتا. جو علاج ہیں وہ سب عارضی قسم کے علاج ہیں. تو اس نے سائنٹسٹ نے یہ کہا کہ جو محققین جب جراثیم کو دریافت کر کے الیکٹرانک خوردبین سے اس کو دیکھتے ہیں, کہنے لگا میں اس میدان کا آدمی ہوں, ہم نے محققین کے گویا مقالات اور کتابوں میں پڑھا کہ جزام کے جراثیم کو جب دیکھا تو یہ جزام کا جراثیم اتنا باریک ہوتا ہے کہ سوئی کی نوک پر 700 جراثیم بیٹھ سکتے ہیں. جزام میں جو جراثیم لگتا تو سوئی کی نوک پر 700 جراثیم بیٹھ سکتے ہیں. مزید الیکٹرانک خوردبین سے ہم نے دیکھا ہم دنگ رہ گئے کہ اس جراثیم کی شکل بالکل شیر جیسی ہے، وہ جراثیم کی شکل بالکل شیر جیسی ہے، اور حضور کا ارشاد ہے کہ جزامی سے ایسے بھاگو جیسے آدمی شیر سے بھاگتا ہے. اللہ اکبر، یہ حضور علیہ السلام کی تعریف اور توصیف میں اس نے یہ بات کہی جو بڑی پیاری اور بڑی اچھی ہے. یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی طب پر جو ہے وہ بہت ہی دسترس، اور کیوں نہ ہو کہ آپ کا علم کسی سے حاصل وصول کا نہیں بلکہ وحی الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ودیت ہوتا. یہ ایک الگ عنوان نہ چھڑ جائے ورنہ اصل بات جو ہے عزیزان گرامی وہ رہ جائے. تو اس سے یہ پتا لگتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں ایسے بھاگو جزام جیسے شیر سے بھاگا جاتا، اس سے پتا لگتا ہے کہ یہ بیماری متعدی ہے. شیخ موقف فرماتے ہیں اصل مسئلہ اس میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ خدا نہ خواستہ کہیں اس کو جزام ہو جائے تو کہیں اس کے یقین نے محکم جو ہے اس میں برگشتگی نہ آ جائے کہ شاید یہ بیماری مجھے لگی ہوگی. اور ایک توجہ شیخ محقق یہ کرتے ہیں کہ جزامی کے پاس ایک بدبو جیسی پیدا ہوتی ہے، اس بدبو سے کچھ بیماریاں لگنے کا امکان ہے، مگر اس کو ایسی باتوں پر قیاس کیا جائے جیسے گندے پھل اگر آدمی کھا لے تو بیماری ہو جائے، سڑی ہوئی اور بدبودار چیزیں اگر آدمی کھا لے تو بیماری ہو جائے. شیخ محقق کا فیصلہ یہی ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی. میں عرض کر رہا تھا کہ سفر ایک ایسی بیماری ہے، کہتے ہیں کہ جب آدمی میں لگتی ہے تو متعدی ہے اور یہ دوسرے کے لگ جاتی ہے. اس کے خلاف بھی حدیث شریف میں ہے کہ ایسا نہیں ہے. تو سفر کا ایک معنی تو ایک بیماری ہے، اور جس کو شیخ محقق نے یا تو اس بیماری سے تعبیر کیا جس کو کدو دانے کہتے ہیں جو پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جائیں، یا اس کو بگڑے ہوئے ارقان نے جس کو آج کل جو ہے وہ ہیپیٹائٹس سی یا بی کہا جاتا ہے. تو ایک بیماری اس قسم کی ہے کہ جس کو سفر کہتے ہیں. یہ بات بھی آپ نے سمجھ لی. اب کیا ہوا، زمانے جہالیت رسم چل گئی کہ سفر جو میں نے بتایا اس کا ترجمہ، اب جب مہینہ سفر آیا تو لوگ سمجھے کہ سفر میں بھی منوسیت ہے. اب آئیے کیا کسی شے میں منوسیت ہے، اب آئیے صحت کتاب میں حدیث میں دوسری کتاب میں کتابوں میں بھی. حضور علیہ السلام کی خدمت میں خاتون آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پہلے جس مکان میں رہتے تھے تو اس میں بڑے عددی طور پر ہم بڑے خوشحال تھے، یعنی پیسے بہت زیادہ تھے، زیادہ ملتے تھے، بڑے خوشحال تھے. ہم نے وہ مکان چھوڑ کر جب دوسرے مکان میں آ گئے تو یہاں آن کر کے بہت ہی تنگ دست ہو گئے. تو حضور نے فرما تم اس مکان کو چھوڑ دو. اب اس سے پتا لگا کہ مکان میں منوسیت ہے، اسی طرح سفر کے مہینے بھی منوسیت ہے. ایک بار ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تین باتوں میں منوسیت ہے. وہ تین چیزیں کیا ہیں جن میں منوسیت ہے؟ فرما ایک تو گھر میں، مکان میں، ایک عورت میں، اور ایک گھوڑے میں. یہ تینوں میں منوسیت ہے. حدیث کے ظاہر سے یہ پتہ لگتا ہے کبھی کبھی مکان یا دکان یا کارخانہ فیکٹری آدمی کو معافی نہیں آتی، وہ منوس ہے، منوس قرار. کبھی کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی آدمی کی شادی ہو جائے تو شادی ہونے کے بعد کہیں چلتی بس نہ چڑھے تو گدھی کے کان نچوڑ، باہر اگر بس نہ چلے تو گدھی کے کان نچوڑ رہے آ کر غصہ اتارنے کے لیے. اگر آدمی قلاچ ہو جائے، دکان کا دیوالیہ ہو جائے، کارخانہ بند ہو جائے، اپنی بیگم سے کہتا منوج جب سے تو آئی ہے نا یہ سارا حساب کتاب اسی وقت سے بگڑا، پہلے دیکھ کتنا میں خوشحال تھا، جیسے ہی تو گھر میں داخل ہوئی یہ ساری منوسیت تجھ میں آ گئی. پتا لگا کہ عورت میں منوسیت ہے، اچھا مکان میں منوسیت ہے، جب سے ہم اس مکان میں آئے فلاش ہو گئے اور جناب کیا کہتے ہیں دمڑی دمڑی کو محتاج ہو گئے، کھانے پینے کے لیے محتاج ہو گئے. بعض یہ کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے یہ گھوڑا خریدا ہے، جب سے گھوڑا خریدا تو اس میں اتنی منوسیت آ گئی کہ سارا مال متا جو ہے وہ سب ہمارا تباہ ہو گیا. لہذا حدیث کے ظاہر سے ایسا لگا ایک تو منوسیت عورت میں ہے، ایک منوسیت مکان میں ہے، اور ایک منوسیت گھوڑے میں ہے. اچھا اب آئیے، اب یہ بات کہاں تک صحیح، اور یہ مختلف کئی روایتوں سے یہ بات آئی کہ ان تینوں میں منوسیت ہے. اب آئیے دو آدمی ام المومنین، اس کے خلاف دو آدمی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں آئے. اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت میں منوسیت ہے، مکان میں منوسیت ہے، اور گھوڑے میں منوسیت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ یہ سن کر بھرم ہو گئیں، فرمایا کیا تم سے حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا؟ انہوں نے کہا ہم سے حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا۔ اور کئی روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ تینوں منوسیت ہے۔ شیخ محقق اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن کرے، وہ فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ سنو، دنیا کی کسی شے میں بھی منوسیت نہیں ہے۔ اگر منوسیت ہوتی تو بیوی میں ہونی چاہیے تھی، گھوڑے میں ہونی چاہیے اور مکان میں ہونی چاہیے تھی۔ نہ مکان میں منوسیت ہے، نہ گھوڑے میں منوسیت ہے، اور نہ بیوی میں منوسیت ہے۔ پھر شیخ محقق کہتے ہیں کہ اب ان حدیثوں کا کیا کیا جائے جو متعدد راویوں سے ہم تک پہنچی، ان تینوں میں منوسیت ہے۔ ایک کو بات وہ یہ بتاتے ہیں، تو اس میں منوسیت کا معنی یہ ہے کہ کسی شے میں منوسیت نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو ان تین شے میں ہوتی۔ پھر ایک تو شیخ محقق یہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، فرمات اصل بات یہ ہے کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ گھر میں منوسیت کا معنی یہ ہے کہ آدمی زیادہ ہو جائیں، جگہ کم ہو تو آدمی تنگ ہو جاتا رہنے میں، یا اس جگہ کی آب و ہوا خراب ہوتی ہے تو آدمی نقل مکانی کر لیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بیوی میں منوسیت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی نہ شیزہ ہو، نہ فرمان ہو، شوہر کی بات نہیں مانتی، شوہر کا دین جینا اس نے دوبھر کر دیا، شوہر جب اس کے قریب جائے وہ اس سے نفرت کرتی ہے، اس منوسیت کا یہ معنی ہے۔ اچھا، اور دوسرا یہ فرمایا کہ گھوڑے میں منوسیت ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ بعض گھوڑے اتنے شریر ہوتے ہیں کہ دوسرے گھوڑوں کو پریشان کر دے، دن بھر پھدکتے پھرتے رہتے ہیں جیسے ہرن کا بچہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ تینوں میں منوسیت کے معنی یہ ہیں۔ اب اس کا اضافہ کیسے ہوگا؟ فرماتے ہیں اگر وہاں کی آب و ہوا صحیح نہیں ہے اور مکان اگر تنگ ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح بیوی ناشیزہ نافرمان ہو تو بیوی کو طلاق دے کر جان چھڑا لی جائے، اور کوئی شریف عورت سے شادی کر دی جائے، اور اکھلی عورت سے کر لی جائے شادی۔ اور گھوڑا جو ہے اس میں منوسیت کا معاملہ یہ ہے وہ زیادہ برگشتہ ہو جائے، زیادہ پھدکنے لگ جائے اور زیادہ دھڑبڑ کرنے لگ جائے، ایسے گھوڑے کو فروخت کر دیا جائے۔ فرماتے ہیں یہ ہے توجہ ان تینوں باتوں کی کہ عورت میں منوسیت ہے، یا مکان میں منوسیت ہے، یا گھوڑے میں منوسیت ہے، اور حقیقت میں کسی میں منوسیت ہے نہیں۔ سمجھ گئے آپ کہ کسی میں بھی منوسیت نہیں ہے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ صاحب گھوڑے میں یا عورت میں۔ اس میں شیخ محقق فیصلہ یہی دیتے ہیں، اس کی توجہ کی جائے گی اور اس میں کسی شے میں بھی منوسیت نہیں ہے۔ اب نتیجہ عزیزان گرامی یہ نکلا، نہ سفر میں منوسیت ہے، نہ سفر کی ایک تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ کا کوئی منوسیت ہے، اور فی الواقع نہ 13 تیزی کوئی معاملہ ہے، بلکہ تمام چیزوں میں اصل شے میں کوئی منوسیت نہیں ہے۔ یہ آدمی کے اپنے دماغ کا خلل ہے۔ لہذا اب اس بات کو دل سے نکال دیا جائے کہ بلا وجہ کوئی کاروبار ایک قضاء اور قدر کے معاملے میں تباہ برباد ہو جائے، تو آپ بیوی کو ڈانٹنے لگ جائیں کہ جب سے تو آئی ہے میں تلاش ہو گیا، یا گھوڑے کو بد دعا کرنے لگ جائیں جب سے گھوڑا لیا ہے تو ہم جناب ایک دمڑی کو ترس گئے، اور کسی طریقے سے جناب نہ مکان کو کوسا جائے کہ جب سے اس مکان میں ہم آئے ہیں تو اس مکان میں جو ہے وہ نحوسیت ہے۔ فی الواقع کسی شے میں بھی منوسیت نہیں ہے۔ اس سب کا خلاصہ عزیزان گرامی یہ نکلا۔ اب آئیے آخری بدھ۔ اول تو کہیں یہ آخری بدھ کی اصطلاح ہے ہی نہیں، کہ آخری بدھ کا مطلب یہ کہ آئندہ کوئی بدھ آئے گا ہی نہیں، اور آخری بدھ کا مطلب اگر یہ ہے کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں صحت مند ہوئے اور مدینہ شریف وغیرہ کے مضافات میں سیر اور تفریح کے لیے گئے، یہ بات بھی عزیزان گرامی بالکل غلط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیر اور تفریح کی خاطر کہیں مدینہ منورہ سے باہر گئے، بلکہ آپ بخاری شریف میں با وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سفر کے آخری بدھ میں بہت زیادہ علیل تھے، بہت زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ سفر کے آخری مہینہ اس میں بھی آپ بیمار تھے، ربیع الاول شریف کے ابتدائی مہینے میں بھی حضور علیہ السلام کی طبیعت سفر ناخاص تھی، اور حضور علیہ السلام والسلام اس میں علماء کے اختلاف ہے 9 یا 11 یا 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو معلوم ہوا کہ آخری بدھ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، لوگ اس کو یعنی مناتے ہیں بطور ایک تہوار کے اس کو منانے لگ گئے کہ جناب یہ جو ہے بڑا سیر اور سپاٹے کا کوئی تہوار ہے اس کو منانے لگ جائیں، بلکہ مسلمان کو تو چاہیے کہ ہر ایسی شے سے بچے جس کو مسلمانوں نے ایسا رواج دیا ہو کہ عزیزان گرام نے اس کو قانون اور پتھر کی لکیر بنا دیا، جس کو بڑی پابندی کے ساتھ اس پر گامزن ہیں۔ کسی حدیث سے یہ پتہ نہیں لگتا کہ آخری بدھ میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، عزیزان گرام اس کی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ 13 تیزی کو بلائیں نازل ہوتی ہیں تو چھولے اور گیہوں ابال کر چھتوں پہ ڈال دیا گیا، یہ تو مال کا ضیاع، اور مال کا ضیاع کرنا تو حرام، یعنی کوئی چیز پکا کر کے کہیں پھینک دی جائے اوپر ڈال دی جائے یہ تو مال کا ضیاع۔ اور پھر میں نے پہلے عرض کیا بلائیں اور وبائیں نازل ہوتی ہیں، وہ ایسی احمق اور بے وقوف بلائیں ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر خالی چنے کھا کر کے چلی جائے، یہ بھی بالکل لب اور بیکار یہ تصور ہے۔ تو مسلمان کو ہر ایسے رواج سے عزیزان گرامی بچنا چاہیے۔ تو غرض اس سفر کو یا لفظ سفر کو لوگ جو ہیں وہ بیماری سے تعبیر کیا کرتے، منوسیت سے تعبیر کیا کرتے، مگر اسلام نے آن کر کے ان ساری باتوں کو مٹا اور ساری باتوں کا عزیزان گرامی فنا کر کے رکھ دیا، اللہ اکبر۔ لہذا پتا چلا کہ آخری بدھ حضور صحتیاب نہیں ہوئے، حضور علیہ السلام سخت علیل تھے آخری بدھ کو، اور حضور علیہ السلام اس قدر علیل کہ اس علالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا کرتے، علالت کا حال ملاحظہ فرمائیے، آپ معوذتیں قرآن مجید فرقان حمید کی آخری سورتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے، اور دم کرنے کے بعد اپنے بدن پر جہاں تہاں تک ہاتھ جائے وہاں آپ پھیرا کرتے، یعنی اتنے علی کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے، ظاہری علالت بتا رہا ہوں، حقیقت میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی کوئی آدمی نہیں۔ حق ام المومنین فرماتی ایک وقت ایسا آیا کہ آپ ہاتھ پر دم کر کے اپنے بدن پر پھیرنے کے مطابق بھی طاقت نہ رہی، تو میں اپنے ہاتھوں پر دم کر کے حضور علیہ السلام کے بدن پر پھیرا کرتی۔ اس لیے وہی رواج ہے کہ کوئی صاحب بچے کو وہ ہو جائے کہتے ہیں صاحب اس پہ دم کر دیا جائے، کوئی بیمار ہو جائے کہتے ہیں صاحب آپ اس پر دم کر دیں، تو اب کیا ہوا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی شرک ہے، اس لیے کہ جن کا دم نکل گیا وہ کہتے ہیں کہ دم میں جو ہے کچھ بھی اثر نہیں ہے، پھونکنے میں اثر نہیں ہے، جن کی پھونک نکل گئی انہوں نے کہا پھونکی کا انکار کر دو، انہوں نے کہا کہ درود شریف پڑھ کے پھونکنے میں اور سورہ فاتحہ کے پڑھ کے پھونکنے میں اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا، حالانکہ یہ تو بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اور اپنے بدن پر پھیر لیا کرتے۔ کتاب الطب میں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کسی ایسی جگہ گئے بغرض تبلیغ کہ ان دیہات یا وہاں کے لوگوں نے کچھ بھی نہیں پوچھا، نہ پانی کے لیے پوچھا نہ کھانے کے لیے پوچھا، یہ بھوکے اور پیاسے تھے۔ ان میں کا ایک آدمی اس قبیلے اس بستی کا دوڑتا وہ آیا، ان کا یہ بتاؤ کہ تم میں کوئی آدمی دم کرنے والا ہے، کوئی ایسا منتر جانتا، کوئی ایسی چیز جانتا ہے کہ بیمار پر دم کر دے تو اسے افاقہ ہو جائے؟ صحابہ نے کہا ہم ایسا دم جانتے ہیں، انہوں نے کہا ہمارا جو سردار اسے بخار آ گیا، اس کی طبیعت خراب ہے، تو تم جو ہے اسے دم کر دو۔ اب یہ بھوکے پیاسے کوئی پوچھ نہیں رہا، انہوں نے کہا سنو ہم کیا کریں گے کہ اس تمہارے سردار پر ہم ایک آیت پڑھ کر دم کریں گے تو ایک بکرا لیں گے دم کرنے کا، دو گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلیے صاحب۔ انہوں نے ایک بکرا انہیں دیا اور یہ گئے اور ان پر سورہ فاتحہ دم اس کے سردار پر سورہ فاتحہ دم کی، وہ صحیح ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ دم کرنا یا پھونکنا یہ حضور علیہ السلام سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی ثابت ہے، اور اس کو امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے بخاری میں کتاب الطب میں اس حدیث کو بیان کیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ آدمی دم کیا وہ صحیح ہو گیا، اور انہوں نے انہیں ایک بکرا دیا، اور بکرا دینے کے بعد انہوں نے بکرا ذبح کر کے اپنی بھوک جو ہے اس سے گویا انہوں نے بجھائی۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں بھی یہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں سخت علیل تھے، جس زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ آخری بدھ ہم منا رہے ہیں اس لیے ہم سیر اور تفریح کے لیے جا رہے ہیں، یہ بات بھی عزیزان گرامی حقائق کے بالکل ہی منافی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ صحت مند ہو گئے۔ اب اس کا سب کا نچوڑ یہ نکلا کہ یہی نہیں بلکہ اس قسم کی تمام خرافات اور بری باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ ساری باتیں لوگ ہم اہل سنت جماعت کے طرف منسوب کر کے جو ان کے جی میں آئے وہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ اہل سنت کا مذہب نہیں ہے۔ میں صرف آپ کے علم میں اضافے کے لیے کہیں ذہن میں محفوظ رہے اور آپ نے گھروں میں جا کر ان باتوں کو بیان کریں کہ اس کا تعلق اہل سنت و جماعت کے مسلک یا مذہب سے نہیں ہے، جیسا تیرہ تیزی کا معاملہ ہے اور جناب سفر کا معاملہ ہے یا منوسیت کا معاملہ ہے، اس کی بھی شرم کوئی حقیقت نہیں، کسی میں بھی منوسیت اور نیستی عزیزان گرامی نہیں ہے، نہ مکان میں نہ بیوی میں اور نہ گھوڑے میں۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، خواتین ہیں مزارات پر جا رہی ہیں، بھنگڑا ڈال رہی ہیں، چادریں چڑھا رہی ہیں۔ خواتین کا مزار پہ جانا، امام اہل سنت خروج النساء کا رسالہ لکھا، وہ سب سے بڑی اس دور میں اتھارٹی جو ہے وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ۔ فرما عورتوں کا مزارات پر جانا، ہر چند کس میں دو قول، مگر ایک قول جس پر امام اہل سنت نے فتویٰ دیا وہ یہ ہے کہ خواتین مزارات پر نہیں جائیں گی۔ اب ہمارے یہاں کیا ہو رہا، بھنگڑا ڈال رہی ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں اور مزاروں پہ چادر چڑھا، تو بھائی مزاروں پہ جانا تو عورتوں کے لیے بھی جائز ہے، اور امام اہل سنت کا اس پر مستقل ایک پورا رسالہ۔ اور کسی طریقے سے مزاروں پر جناب چرس پینا، بھنگ پینا، اللہ اکبر، یہ تو سب کے سب حرام کام۔ لوگ کہتے ہیں یہ ہے بھائی وہ اہل سنت جو مزار پہ بھنگ پی رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں، اس کا اہل سنت سے عزیزان گرامی کیا علاقہ، اس سے اہل سنت جماعت کے مذہب کا کوئی تعلق نہیں۔ ایسی یا اس جیسی جتنی بھی خرافات، اور اس میں دیکھیں اب شادی بیاہ میں ان کی رسموں کو آپ دیکھیے، اللہ اکبر، مہندی، ارے مہندی تو ولی میں اور شادی پر بھی سبقت لے گئی۔ خواتین اس میں جانے کی اتنی متمنی ہوتی ہیں کہ صاحب ہمیں شادی میں نہ بلائیں کوئی حرج نہیں، ولی نہ بلائی، لیکن یہ کہ ہمیں مہندی میں ضرور بلائیے، اور مہندی آ رہی ہے، خواتین آ رہی ہیں، وہ جناب چراغ جل رہے ہیں، ایک نیا ڈرام ہر دن جناب وہ پیدا ہو جاتا۔ اس سے ہمارے مذہب اہل سنت جماعت کا کوئی عزیزان گرامی تعلق نہیں، لہٰذا ان تمام برائیوں کو چھوڑ کر پکے مسلمان بن جاؤ، کہ کوئی حقیقت عزیزان گرامی نہیں۔ اور یہ کہا جائے کہ سفر کی 13 تاریخ صحیح سند کے ساتھ شیخ موقع نقل فرمایا، صدر الشریعہ بدو تاریخ حضرت اللہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، بہار شریعت 16 جلد 16 حصے میں یہ موجود۔ شیخ موقع شاہ عبدالحق محدی دہلوی، جن کے کلام کا اکثر حصہ میں نے بیان کیا، اور انہوں نے اپنی کتاب مصبت من السنہ میں ان تمام خرافات اور برائیوں کا عزیزان گرامی رد کیا ہے، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے محقق اور اپنے زمانے کے عزیزان گرامی بہت ہی بڑے محدث تھے، جو اہل سنت و جماعت ان کی ہر فتوے اور ان کی ہر بات کو مانتے ہیں، لہذا ان کی اس بات کو بھی مانا جائے۔ یہ نئی نئی رسمیں جو آ رہی ہیں، جس میں لوگ اس قدر پریشان اور اس قدر ہلاکت میں پڑ گئے کہ شادی بیاہ کا کرنا اب کیا ہوا، ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ آپ جانتے اس رسم و رواج نے شریعت کو پیچھے کر کے اپنی جگہ ایسی لے لی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند ہفتے پہلے ہم نے دعوت پر ولیمے پر گفتگو کی تھی کہ صاحب ولیمہ کیا ہے، جو آج کل پوری قوم کو آپ دیکھیے کس قدر پیسے، آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ سے ممانعت آ گئی، ہر 62 آدمی جو ہے وہ ولیمہ کر رہا ہے، لاکھ ہزاروں آدمی کو کھلا رہا ہے، اور اس میں مسئلہ کیا ہے، اور یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ولیمے پر دعوت پر پابندی لگ گئی، اس کا مطلب یہ کہ حال میں جو آپ پیمنٹ کرتے ہیں انہوں نے 10,000 روپے پولیس کے اور بڑھا دی،
تو ہماری ضمانت ہے آپ کھانا کھلائیے آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، 10,000 روپے آپ زیادہ دے دیجیے، 10,000 روپے کھانے دے دیے جاتے ہیں یا ایسے آدمی دیجیے جہاں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور جہاں نفس ولیمہ، آپ کو یاد ہوگا ہم نے عرض کیا تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے سفر میں نکاح فرمایا، حضور سفر میں حضرت ابو ہریرہ فرمایا کہ دسترخوان لاؤ، بچھا دو دسترخوان، دسترخوان بچھایا گیا، سبحان اللہ، دعوت ولیمہ یہ تھی کہ ہر دسترخوان پر بیٹھنے والے شخص کے سامنے 2 کھجوریں رکھی گئیں، اور ایک روایت میں ہے کہ تھوڑی سی چربی رکھی گئی، جو زمانے میں گھی کے قائم مقام ہوا کرتی وہ تھوڑی سی چربی رکھی گئی، اور ایک روایت میں ہے کہ ستو رکھا گیا۔ مجھے بتائیے حضور نے یہ ولیمہ فرمایا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب گویا نکاح فرمایا، زفاف فرمایا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ولیمہ ہے۔ دیانتداری سے بتائیے، آج بہت بڑی فیملی میں کہیں نکاح ہو اور آپ کو دعوت میں مدعو کیا جائے اور آپ کے سامنے 2 چھوارے رکھ دیے جائیں، کیا کہیں گے آپ؟ کھائیں گے آپ چھوارے؟ ولیمہ آپ کے ذہن کے مطابق کیا ادا ہو جائے گا ولیمہ؟ تو معلوم ہوا کہ یہ رسم و رواج نے ہمارا ایسا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ شادی بیاہ میں آپ دیکھیے، آپ رسم و رواج ایسے ہیں کہ شادی کا معاملہ زکات لے رہے ہیں، فتلا رہنے دو اور اس میں لگا رہے ہیں، اور دوسری پارٹی سامنے والی بڑی مطمئن ہے کہ چاہے زکات اور خیرات سے دو، لیکن وہ ساری رسمیں جو ادا ہونی۔ مجھے بتائیے سب نے اس امت کو، اس معاشرے کو بالکل ہلاک کر کے رکھ دیا ہے یا نہیں؟ ذمہ دار آدمی ہر برادری کا جب اس سے کہا جائے وہ کہتا بالکل اس پہ پابند ہے یہ وغیرہ وغیرہ، بہت ڈٹ کر کے بات کرتا، اور اس کے بعد جب خود اپنے گھر میں آئے وہ سارے کام ہونے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے کیا معاملہ؟ اکبر الہ آبادی کہتا دلوں میں خاک اڑتی ہے، بس لہجہ وہ لب دیکھیے، مذہب پر رخصت ہوا اور تاریخ مذہب دیکھیے، اس رسم و رواج نے وہ جگہ لے لی جس سے اہل سنت و جماعت عزیزان گرامی بدنام ہو رہے ہیں۔ کوئی اہل سنت کا فتویٰ ہے کہ بھنگ پی جائے؟ کوئی اہل سنت کے علماء فتویٰ ہے کہ مزاروں پہ چرس پی جائے؟ کوئی اہل سنت کا فتویٰ ہے کہ بھنگڑا ڈالا جائے؟ اہل سنت کا فتویٰ ہے کہ ڈھول تاشے یہ پیتے جائیں؟ محرم میں بھی یہی حال ہے، سفر میں بھی یہی حال ہے۔ آپ دیکھیں یہ محرم میں ہم نے لوگوں کو کہا، ہمارے علماء نے لکھا تازی داری ہمارے نزدیک نہ جائے، اور یہ نہیں، حضرت علامہ فضل رسول بدایونی رحمت اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت سے پہلے کے بزرگ ہیں، انہوں نے بھی تازی داری پر رسالہ لکھا، فاضل بریلی نے تازی داری پر رسالہ لکھا، لیکن آج اہل سنت کم تو کافی ہو گئے، لیکن یہ کہ بعض لوگ اب بھی تازیہ نکال کر ڈھول پیٹتے ہیں، اور شاید سمجھتے ہیں کہ امام حسین نے ہم سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے ہماری یاد منائی، ہم کہیں گے قرآن مجید پڑھ کر ہم نے اصال ثواب کیا، شربت پلا کر پیاز ہم نے اصال ثواب کیا، یہ کہیں گے کہ ہم نے خوب ڈھول تاشے بجا کر کے آپ کا اصال ثواب کیا، یہ محرم منایا، شرمندگی ہوگی امام حسین کی بارگاہ میں یا نہیں؟ یہ ساری چیز لغویات ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد فرماتے ہیں لا سفر، سفر کوئی چیز نہیں ہے، لا سفر، سفر کوئی چیز نہیں جس کو لوگ اتنے اہتمام اور انسنان سے مناتے ہیں۔ جب یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی، اور مہینوں کی طریقے سے سفر کا بھی مہینہ ہے، تو یہ ساری برائیاں دور ہو جائیں گی۔ شادی بیاہ منوسیت جو لوگوں کے ذہن بسی ہوئی ہے، عزیزان گرامی، اس میں کوئی منوسیت اور کوئی اس قسم کی ممانعت اس میں نہیں ہے۔ اس لیے میں نے یہ آیت تلاوت کی، اس کی تفسیر تو رہ گئی، وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، اے ایمان والوں اسلام میں پورے پورے آ جاؤ۔ یہ نہیں کہ دیکھیے نکاح تو قاضی صاحب پڑھائیں گے، سمجھ گئے نا آپ، لیکن طریقہ شادی کا ہمارا ہوگا، کیا سمجھے آپ؟ ولیمے میں سنت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا ہوگی، مگر دیگر جتنے معاملات غیر سنت کے مطابق کیے جائیں گے، اللہ اکبر، نہیں، اسلام میں پورے پورے آ جاؤ۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، شاید وقت ہو جائے، وہ یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ کے شان نزول میں تقریباً تمام علماء نے یہی لکھا، تقریباً علماء یہی لکھا کہ وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن سلام، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم، یہودی لغت کو بھی خوب جانتے، کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہوتا پچھلی کتابوں کا تو صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن سلام سے گویا دریافت کر لیا کرتے۔ جب یہ ایمان لائے تو حضور علیہ السلام نے انہیں چھپا لیا، چھپانے کے بعد یہودیوں کے جو ارباب حل حق ان سے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے کہا ہم کو اسلام نہیں لائیں گے۔ فرما اچھا یہ بتاؤ کہ عبداللہ بن سلام کے متعلق تمہارا کیا کہنا؟ کہ وہ بہت بڑے ہمارے عالم، وہ بہت بڑے ہمارے رہنما. فرما اچھا اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اگر انہوں نے قبول کر لیا ایسے دانشمند آدمی تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں. حضور نے عبداللہ بن سلام کو پیش کر دیا, انہوں نے اعلان کیا کہ میں مسلمان ہو گیا, میں مسلم. یہودی لا جواب ہو گئے. عزیزان گرامی, تو کیا ہوا جب وہ مسلمان ہوئے تو وہ کیا کرتے تھے؟ کتنی معمولی سی بات, یہ جو رسموں کا میں نے رواج کیا تو بہت بڑی بڑی باتیں, وہ بالکل معمولی سی بات تھی. وہ یہ تھی کہ جس شریعت پر وہ پہلے تھے اس میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا, اس شریعت میں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا. اب جب وہ مسلمان ہوئے ایک ذہنی طور پر کراہت اونٹ کے گوشت سے انہیں تھی. پھر انہوں نے دیکھا اس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اونٹ کا گوشت کھانا کوئی ضروری بھی نہیں. بھائی ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اونٹ کا گوشت کھایا, شاید کبھی سال میں قربانی وغیرہ میں اونٹ کا گوشت کھا لیا ہوگا, یا کبھی عمرہ کرنے گئے حج میں وہاں کھا لیا ہوگا. ہم میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اونٹ کا گوشت کھایا ہو؟ بلکہ جو آدمی اس کے گوشت سے مانوس نہ ہو تو منہ میں رکھنے کے بعد ہو سکتا ہے اسے نکال دے کہ پتہ نہیں کائے کا گوشت ہے یہ. ہم میں کسی نے بھی گوشت نہیں کھایا, بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے گوشت کھایا ہوگا. حضرت عبداللہ بن سلام نے دیکھا کہ شریعت میں بھی نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ کوئی سنت کی تاکید ہے اونٹ کا گوشت کھایا, وہ اس سے بچتے تھے. اللہ اکبر, یہ بات لوگوں تک پتہ لگ گئی اور حضور تک بھی پہنچ گئی. کتنی معمولی سی بات تھی کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وہ کراہت کرتے تھے. رب کریم نے آیت نازل کی, اے ایمان والوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ہاں اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ اونٹ کا گوشت کھانے میں پچھلی شریعت پر کچھ عمل باقی رہے گا اسے چھوڑ دو, اور اونٹ کا گوشت کا تمہارے لیے تو اور ضروری ہو گیا تاکہ تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. معلوم یہ ہوا کہ مسلمان کی ہر ادا اسلامی ہونی چاہیے, چاہے وہ شادی ہو بیاہ ہو یا مہینوں سے متعلق معاملہ یا دنوں سے متعلق معاملہ, ایام سے متعلق ہو, رمضان سے متعلق ہو, رجب سے متعلق ہو, نماز سے متعلق ہو, یا دین دنیاوی اور دینی کسی بھی امور اور معاملہ سے مطابق ہو, یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی جو ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کے سانچے میں ڈھل جائیں. اور دیکھو خبردار, والا تبھی خطواتی شیطان, یہ سب شیطانی وسوسے, یہ سب شیطانی راستے جس پر تم چل رہے ہو اور وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ان شیطان دل انسان عدو مبین, فرمایا شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. تو ہمیں ایسے رسم و رواج سے بچنا چاہیے, اور بالخصوص ہمارا روح سخن یہ تھا آخری بدھ, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, اور نہ سفر کے مہینے میں اور کسی بھی دنیاوی شے میں کوئی منوسیت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ان سب سے ہم مسلمانوں کو بچائے. فما علینا الا البلاغ.